بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. ترجمہ تو اس کا میں نے عرض کر دیا. جو الف لام شروع میں لگا ہے اس کے معنی ہیں تمام, حمد کے معنی ہیں تعریف. للہ میں ایک لفظ اللہ ہے اور اس سے پہلے لام ہے, لام کے معنی ہیں کے لیے, اللہ کے لیے. تو اتنے کا معنی یہ ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب پالنے والے کو کہتے ہیں, اور یہ اللہ کی خصوصیت ہے. جو پالنے والا ہے عالمین کا, عالمین یہ عالم کی جمع ہے, عالم کا معنی جہان کہا جاتا ہے, تو سب جہانوں کا پالنے والا. الف لام ال میں جو کہا جاتا ہے تمام, یہ طلباء جانتے ہیں. الف لام یہاں استغراقی بھی ہو سکتا ہے, جنسی بھی. تو معنی یوں ہوگا کہ کائنات میں جہاں کہیں جو کوئی کسی چیز کی بھی تعریف کر رہا ہے وہ دراصل سب اللہ ہی کے لیے ہے. پورے جہان میں, پوری کائنات میں جو کوئی جہاں کہیں جس کسی چیز کی بھی تعریف کر رہا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے. کیونکہ صنعت کو دیکھ کر, کاراگری کو دیکھ کر, کسی چیز کی صنعت, بناوٹ اور خوبصورتی کو دیکھ کر جو تعریف کی جاتی ہے وہ اس چیز کی نہیں ہوتی, دراصل سانے اور کاریگر کی تعریف ہوتی, بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. بنی ہوئی چیز کے اندر اس کی صنعت اور کاراگری جو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کر دراصل سانے اور کاریگر کی تعریف ہوتی ہے. آج دنیا میں ہم ہر طرف نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں تو خوبصورتیاں جہاں جہاں نظر آتی ہیں. رات آ جاتی ہے, چاند چڑھا ہوا نظر آتا ہے, ستارے روشن نظر آتے ہیں, دن میں اجالا نظر آتا ہے, فضا میں اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں, پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں نظر آتی ہیں, باغ میں لہلہاتے ہوئے پھول نظر آتے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو تعریف کی جاتی ہے وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے. تو اس لیے کہا الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے. کائنات کے اندر بے شمار خوبصورتی ہیں, جس کی بھی تعریف کی جائے گی وہ دراصل بنانے والے کی تعریف ہے, اور بنانے والی ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے. اور پھر حمد کے معنی اس کے ساتھ ملتے جلتے دو لفظ اور بھی ہیں. ایک مدح کا لفظ ہوتا ہے, ایک شکر کا لفظ ہوتا ہے. اگر کسی شخص نے کسی شخص نے یا کسی اور ذات نے انعام کیا, احسان کیا, اچھا معاملہ کیا, اچھا سلوک کیا, اس کے مقابلہ میں اس کی جو تعریف کی جاتی ہے اس کو بھی تعریف ہی کہتے ہیں, لیکن اس کو عربی میں شکر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا نعمت کے مقابلے میں جو تعریف ہے یہ دراصل اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. اور مدح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جاندار کی بھی اور بے جان چیزوں کی بھی مدح کی جاتی ہے, عربی میں مدح اس کو کہتے ہیں. اور لیکن حمد جو ہے یہ جاندار چیز کی, انسان کی یا کسی بڑی ذات کی, جیسے اللہ کی ذات کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم. تو اللہ کی نعمتوں کا جب ہم شکر ادا کریں اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ. جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی, ہم کہتے ہیں الحمدللہ. کام کیسا ہے الحمدللہ، فلاں چیز کیسی ہے الحمدللہ، یہ گویا اللہ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، جب پتلا بنایا اور اس کے اندر روح ڈالی، تو جب روح آئی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے فوراً کہا الحمدللہ الحمدللہ، انہوں نے یوں الحمدللہ کہا. اور قرآن پاک میں آتا ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جب ان کی مجلس لگا کرے گی آپس میں جیسے دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، تو اس کے اختتام پر یوں کہا کریں گے الحمدللہ رب العالمین. تو گویا کہ ابتدا میں بھی اللہ کی حمد اور انتہا میں بھی اللہ کی حمد. تو سبق اس میں یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں اللہ کی تعریف ہی ہونی چاہیے، اللہ کی حمد ہی ہونی چاہیے، ابتدا میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی. ہاں البتہ ایک اور بات ہے کہ ہر کام جو موقع پر کیا جائے وہی اچھا ہوتا ہے، جو بے موقع کام کیا جائے یا کلمہ کہا جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایک بزرگ گزرے ہیں سری سقطی رحمہ اللہ، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ الحمدللہ کہا تو 30 سال ہو گئے اس الحمدللہ سے میں استغفار کر رہا ہوں. الحمدللہ میں نے کہا 30 سال ہو گئے کہ میں اس سے استغفار کر رہا ہوں. ان سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ بغداد میں آگ لگ گئی، بہت سارے لوگوں کے مکانات جل گئے، دکانیں جل گئیں، ان میں میری دکان بھی تھی. مجھے کسی نے آ کر کے کہا کہ آپ کی دکان نہیں جلی، تو میں نے کہا الحمدللہ. تو اس الحمدللہ پر میں استغفار کرتے ہوئے 30 سال گزر گئے، اس لیے کہ مجھے فوراً تربہ ہوا کہ اس کا معنی تو یہ بنا کہ تو نے اپنی دکان کے بچنے پر جو تعریف کی ہے اللہ کی، تو باقی لوگوں کی دکانوں کے جلنے پر تو خوش ہے. دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ایک شکل بن گئی، حالانکہ حقیقت تو یہ نہیں تھی. بڑے لوگوں کی نظر بھی گہری ہوتی ہے کہ بظاہر یہ شکل بنی کہ میں نے اپنی دکان کے بچنے پر تو الحمدللہ کہا اور دوسروں کی دکان پر میں نے کوئی اظہار افسوس نہیں کیا. تو اس لیے ہر بات اپنے موقع پر کی جائے تو وہی اچھی ہوتی ہے. جیسے بعض لوگوں کو دیکھا کہ موقع ہو نہ ہو انشاءاللہ کہتے رہتے ہیں، انشاءاللہ کا بھی موقع ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے، مشرکین نے کچھ سوالات کیے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا. کل خیال یہ تھا کہ وہی آئے گی اور اس میں جواب اللہ دیں گے، میں لوگوں کو بتا دوں گا، لیکن کئی دن گزر گئے وہی نہیں آئی. جب آئی تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب آپ یہ کہیں کہ میں کل یہ بات کروں گا، کام کروں گا یا کہوں گا، تو انشاءاللہ کہہ لیا کرے. تو اس بات پر گویا تنبیہ کی، اس کا معنی یہ ہوا کہ آئندہ کام جو کرنا ہو تو اس کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ کل یہ کروں گا یا کل یہ کہوں گا. اگر میں نے کہنا ہو کہ آپ کو آپ آگے آ جائیں انشاءاللہ، تو یہ گمانہ نہیں بنتا. تو ہر بات موقع کی ہوتی ہے. تو اس لیے الحمدللہ جب بھی کوئی نعمت ہو اور انسان اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے. اور پھر الحمدللہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے. لفظ اللہ کا معنی ہوتا ہے المستجمع لجميع الصفات الکمالیہ، جس میں تمام کی تمام کمال کی صفات ساری کی ساری خود بخود جمع ہے. خود بخود جمع ہے کا معنی یہ کہ کسی اور سے لینی نہیں پڑی، اللہ کی ذات تو دینے والی ہے، اس نے کس سے لینا ہے؟ وہ تو محتاج الہ ہے، محتاج نہیں ہے. لوگ، کائنات اس کی محتاج ہے، ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں. وہ تو صفات پیدا کرنے والی ذات ہے، لوگوں کو دینے والی، کائنات کو دینے والی ہے، تو اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ذاتی صفات ہیں ساری کی ساری. تو جس میں ذاتی صفات جمع ہوں وہ اسے اللہ کہا جاتا ہے. اور پھر اس میں علماء لغت نے بڑی بحث کی ہے کہ یہ علی حیا لہو سے بنا ہے یا اللہ حیا لہو سے بنا ہے یا کس سے بنا ہے، صرفی نحوی طور پر. تو بہرحال اس کے معنی کے اعتبار سے، الہ کے معنی اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تحیر کے بھی ہیں، حیرانگی کے. تو اللہ کو اللہ یعنی اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے بنا ہے، علی حیا لہو سے، الف لام ہا اصل مادہ ہے، اور اس کے معنی تحیر اور حیرانگی کے ہوتے ہیں. تو اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی ذات میں جتنا بھی غور و فکر کیا جائے سوائے حیرانگی کے اور کچھ نہیں ملے گا. جس صفت کو لے کر دیکھا جائے، ابھی میں عرض کرنے والا ہوں تو آپ بھی دیکھیں گے، ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ واقعتاً اللہ کی کوئی کسی صفت کی، کمالات کی کوئی انتہا تو ہے نہیں، وہ ذات اور اس کی صفات لامحدود ہیں. تو اس لیے بعضوں نے کہا کہ اس کے معنی پریشانی کے بھی ہیں. تو بھی جو بھی پریشان ہوتا ہے، جیسے بچہ پریشان ہو تو باپ ماں کی طرف وہ رجوع کرتا ہے اور اس سے پناہ لیتا ہے، اس کی گود میں آتا ہے، اسی طرح کائنات کے اندر جو بھی پریشان ہوتا ہے سوائے اللہ کی ذات کے اس کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اللہ کہا جاتا ہے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ اس میں ایک قسم کا دعویٰ ہے. آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، پوری کائنات کہتی ہے، بلکہ قرآن یوں کہتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم سمجھتے نہیں. یہ قرآن کہتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی شے نہیں. طلبا جانتے ہیں کہ جب کلام نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہو تو حصر کا فائدہ دیتی ہے. تو اس کا معنی یہی بنتا ہے، معنی یہی بنتا ہے کہ کائنات کی کوئی شے نہیں، کوئی ذرہ نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا ہو. لیکن فرمایا لا تفقہو نہ تسبیح، ہم تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. یہ فضا کے اندر صبح کو پرندوں کی چراہٹ ہوتی ہے، ان کی آوازیں ہوتی ہیں، ان کا چہچہانا ہوتا ہے، کوئی کوئی آواز نکالتا ہے، کوئی آواز نکالتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو یہ گویا ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، یہ ایک قسم کا دعویٰ ہے. ہم کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ رب العالمین ہی اس کی دلیل ہے. یہ رب العالمین اس دعوے کی دلیل ہے. جب کوئی قاضی کی عدالت میں جا کر دعویٰ کرتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے دلیل کیا ہے تیری، گواہ کو عربی میں بینہ کہتے ہیں، بینہ کیا ہے، دلیل کیا ہے تیری، تو وہ گواہ پیش کرتا ہے. تو دعویٰ ہم نے کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، دلیل یہ دی رب العالمین کہ وہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے. جب سب جہانوں کا پالنے والا وہ ہے، کسی کو کوئی اس طرح پر نہیں پال سکتا، تو پھر تعریفوں کے لائق بھی وہی ذات ہے، تعریفوں کے لائق بھی وہی ذات ہے. رب کے معنی آپ نے اب تک یہی سنا اور یہی لکھا ہے کتابوں میں، ترجموں کے اندر، پالنے والا. لیکن یہ پورا معنی نہیں ہے اس کا، کیونکہ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ ہم دوسری زبانوں کے ساتھ اس وسعت کو احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو گھیر نہیں سکتے. ترجمہ کیا جاتا ہے ضرورت کے مطابق، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا ترجمہ ادا نہیں ہوتا. اصل اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام. یہ علامہ بیضاوی نے، علامہ فخر الدین رازی وغیرہ نے یہ تعریف کی ہے رب کی. ویسے تو معنی ہے پالنے والا، ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن پورا معنی ادا نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ جو میں نے عبارت پڑھی اس کا معنی بھی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے احوال کے پیش نظر، اس کی ضرورتوں کے پیش نظر، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اس کو آخر تک پہنچانا اور جس وقت میں جو جو ضرورت اس کی تھی اس کو مہیا کرنا، آخر تک پہنچانا. مثال کے طور پر شاید مثال سے بات واضح ہو جائے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا, اب رب کی ربوبیت کا تعلق اس کے ساتھ اسی وقت سے قائم ہے, ہمیں نہیں پتہ وہ پہلے نطفہ تھا, پھر علقہ بنا جمع ہوا خون, پھر مضغہ بنا گوشت کی بوٹی بن گئی, پھر اللہ نے اس کے اندر ہڈیاں وغیرہ پیدا کی اور اعضاء کو بنایا, پھر اس کے اندر روح کو پھونکا, اپنا وقت پورا کر کے دنیا میں پیدا ہوا آ گیا. اب اس کے اعضاء کا یہ حال ہے کہ ہاتھ بھی کام نہیں کرتے, کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا, منہ کے اندر دانت نہیں ہے, کسی کبھی چیز کو چبا نہیں سکتا, معدا کمزور ہے, ہضم نہیں کر سکتا. اب نہ کسی جگہ سے وہ تلاش کر سکتا ہے کہ پاؤں کے اندر اتنی سکت نہیں کہ چل سکے. تو اللہ رب العزت نے ان تمام کمزوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خوراک ایسی بنائی اور ایسی جگہ بنائی کہ ماں کو بچے کے ساتھ پیار آتا ہے, اپنے سینے سے لگاتی ہے, وہیں اس کی خوراک کا اللہ نے انتظام کر دیا. یہ ہے رب کی ربوبیت. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا, احسان ہے, جود ہے, کرم ہے تمہارا, تم نے اس پر فضل کیا, لیکن اس کو ربوبیت نہیں کہتے. ربوبیت ایک مسلسل اور پہم چیز کا نام ہے, ہر وقت اس کی ربوبیت کی نظر ہم پر رہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر رہے, ربوبیت اس کو کہتے ہیں. ہر وقت انسان کو, اب بچہ بڑا ہوا, ضرورتیں لاحق ہوئیں, ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انتظامات کیے, اللہ نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتظامات کیے, وہ آخر تک جب تک اس کی زندگی لکھی ہے اللہ نے, ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اور جو مقدر میں لکھ دیا وہ مل رہا ہے اس کو. کوشش کرنا یہ اسباب کے درجے میں ہے, وگرنہ دینے والی ذات تو وہی ہوتی ہے, دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے, اس کو رب کہا جاتا ہے. اور ربوبیت ایک مسلسل اور پہم عمل کا نام ہے, تھوڑے وقت کے لیے کسی کی کچھ مدد کر دینا, ہیلپ کر دینا, کچھ اس کو کھانے بھوکے کو کھانا کھلا دینا, یا کسی اور حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دینا, یہ بڑے ثواب کا کام ہے, لیکن اس سے ربوبیت اس کو نہیں کہتے. ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد التمام, جب تک آخر تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک ساری ضرورتوں کو ہر حال کا خیال رکھ کر کے پورا کرنا, اس کو ربوبیت کہا جاتا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, فرماتے ہیں میں کسی کے ہاں مہمان ہوا تو کھلی جگہ پر دسترخوان لگ گیا, وہ ساتھی بھی کھانے کے لیے بیٹھے, میں بھی بیٹھ گیا, ایک کوا آیا, اور کوے کی عادت ہوتی ہے چپکے سے روٹی اٹھا کر بھاگے, روٹی ثابت اٹھائی اور بھاگے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ایسے ہی نہیں, کوئی وجہ ہوگی, کوئی کہنے لگے میں نے وہ کھانا چھوڑا, میں بھی اس کے پیچھے, وہ اڑا جا رہا ہے میں نیچے سے بھاگا جا رہا ہوں, حتیٰ کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان, آگے پہاڑ تھے, یوں جھکا, روٹی پھینکی, چلا گیا. تو میرے دل میں اور تشویق شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں یہ کیا قصہ ہے. کہتے ہیں کہ میں کوشش کر کے وہاں پر پہنچا تو دیکھا وہاں پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, تو وہ روٹی کوا اس کے منہ میں ڈال گیا, وہ روٹی کھا رہا ہے, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, پاؤں وغیرہ بھی بندھے ہوئے ہیں, وہ بیچارہ معذور ہے, کہیں جا نہیں سکتا, اللہ جانے کس نے اس کو وہاں پھینکا, کیا قصہ کہانی تھا. لیکن رب کی ربوبیت اور ربوبیت کی نظر اس پر بھی ہے اور اس کو پالنا ہے, اور اللہ پال رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ طاعون کی بیماری پھیلی, اس کا نام کتابوں میں طاعون امواس لکھا ہے, وہ تابعین کا دور تھا، بہت بڑا وبا، بہت بڑی وبا تھی، بہت بڑا طاعون تھا اور طاعون کی مرض تھی، یہاں کوئی پھوڑا نکلتا تھا، پھوڑا نکلا بندہ گیا، بس اتنا، اتنی بیماری. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے ہم جو جو فوت ہوتا تھا اٹھا کر کے ہم قبرستان میں لے جاتے، کفن دفن کا انتظام کرتے، جنازہ پڑھتے، لیکن پھر یہ ہوا کہ اموات کی کثرت ہوئی، بعض دفعہ بعض دروازوں کو ہم نے کھولا تو سارے اندر مرے ہوئے، دوسرا کھولا اس کے اندر بھی یہی ضرور، اس طرح پر بہت زیادہ. یہ ملک شام کی بات ہے، سیریا جس کو کہتے ہیں، تو کہنے لگے ہم حیران ہوئے، لیکن ہم اس وقت اور زیادہ حیران ہوئے کہ ہم نے ایک مکان کا دروازہ کھولا، اندر دیکھا سارے مرے ہوئے، ایک بچہ زندہ ہے، ایک بچہ زندہ ہے. اور ان مرنے والوں کی کیفیت کو، حالت کو دیکھ کر ہم نے اندازہ لگایا کہ آج نہیں کل نہیں، ان کو تو کئی دن ہو گئے مرے ہوئے، اندازہ ہو جاتا ہے کئی دن ہو گئے ان کو مرے ہوئے. ہم حیران تھے کہ ان کو کئی دن ہو گئے کہ ان پر موت طاری ہے، لیکن یہ بچہ کیسے زندہ ہے، بچہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ. ہم حیرانگی کے عالم میں کھڑے تھے. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ایک کتی آئی اور اگر وہاں لیٹ گئی، بچے نے اس کا دودھ پینا شروع کر دیا، وہ دودھ پلا کر چلی گئی. تو ہم حیران ہو گئے کہ اللہ نے اس کے پالنے کا ایک کتیا کو سبب بنایا ہوا، اللہ نے اس کو پالنے کا ایک کتیا کو سبب بنایا ہوا. آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کی ربوبیت کس طرح پر متوجہ ہے ہماری طرف، اور ہر کسی کے ساتھ اس کی ربوبیت کا تعلق ہے. ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں، یہ مصر کے تھے، مصری اس لیے ان کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں ایک خلجان سا پیدا ہوا، جوش اور ولولہ کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے، تو حالانکہ کوئی تقاضا نہیں تھا. کہنے لگے میں باہر نکل کر دریائے نیل کے کنارے چلنا شروع ہو گیا. کہنے لگے میں نے دیکھا وہاں ایک وہ ڈسنے والا کیا ہوتا ہے، یہ بچھو، بچھو بھاگا جا رہا ہے. وہ ہم بھی دیکھتے ہیں بہت سارے جانوروں کو، حشرات الارض کو، تو ان کی اپنی نظر تھی. کہنے لگے میں نے یہ سوچا کہ اس کا جانا بھاگنا کوئی بلا وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، جیسے مضطربانہ حالت کے اندر، پریشانی کی حالت میں کوئی بھاگا، جس طرح وہ بھاگا جا رہا ہے تو میں بھی اس کے پیچھے ہو گیا. اور یہ واقعہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، فرمایا کہ میں اس کے پیچھے ہو گیا. تو آگے گیا تو دریائے نیل کے کنارے پر ایک کچھوا اس کے انتظار میں کھڑا تھا، اس نے چھلانگ لگائی، اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، چھلانگ لگائی اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. جب پیٹھ پر سوار ہوا تو وہ آگے چل پڑا. میرے دل میں اور زیادہ شوق پیدا ہوا کہ یہ تو کوئی خاص مہم پر جا رہے ہیں، تو میں نے کشتی سوار کرائے پر لی، میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا. وہ جناب ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گیا، تو میں بھی دوسری طرف سے کنارے پر پہنچ گیا. تو جب وہ کنارے پر پہنچا تو وہ جو کچھوا تھا وہاں پر رکا، اور وہ جو دوسرا تھا جانور نہ بھول جاتا ہے، بچھو، اس نے چھلانگ لگائی، خشکی میں آ گیا، وہ تیز تیز بھاگنے لگا، تو میں بھی تیز تیز بھاگ گیا. آگے جا کر دیکھا تو ایک شخص درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور ایک سانپ بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اتنے میں اس بچھو نے جا کر کے اس سانپ کو پکڑ لیا، اس نے اس کو مارنا شروع کیا، اس نے اس کو ڈسنا شروع کیا، دونوں کی موت واقع ہو گئی. اتنے وہ بندہ زندہ، وہ جاگا، تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت کے لیے اس کو وہاں سے بھیجا ہے، اور میں اس کا پیچھا کرتا یہاں پر پہنچا ہوں، اور سارا قصہ سنایا. تو اس نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ اللہ ہی بچانے والا. آپ اندازہ فرمائیں کہ ربوبیت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کس طرح پر ہر چیز کی نگرانی ہو رہی ہے، ہر چیز کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ جو بچے جن کی حفاظت ہم کرتے ہیں، تو کیا یہ حفاظت مکمل اور کامل ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت پر فرشتے متعین ہیں، اور بڑوں کی حفاظت پر بھی فرشتے متعین ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں باقاعدہ طور پر بدلتی رہتی ہیں، اور یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے. تو یہ اس کی ربوبیت کا ایک حصہ ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو پہلے بات ذکر فرمائی وہ یہی کہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے، اور رب العالمین یہ اس کی دلیل ہے کہ ساری تعریفیں اس کے لیے کیوں ہیں، کوئی اور اس طرح کی تعریفوں کے لائق کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اور کوئی رب العالمین نہیں. اور کوئی، اگر کوئی باپ یا ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے تو اس طرح پر نہیں جس طرح رب اپنے بندوں کی یا باقی چیزوں کی تربیت کر رہا ہے. اور پھر عالمین کا لفظ بولا، عالم جہان کو کہتے ہیں. تو بعض حضرات نے تو کہا کہ دنیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اجناس ہیں ساری جنسوں کی تربیت اللہ رب العزت کر رہے ہیں. جنات ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، اور حیوانات ہیں، پھاڑنے والے جانور ہیں، یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، حشرات و ارض ہیں، سب کی تربیت اللہ رب العزت کر رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، فرمایا کہ یہ ایک جہان ہے، اس طرح کے 40,000 جہان ہیں، سب کی اللہ تربیت کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ 40,000 اس طرح کے جہان ہیں یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، زمین، آسمان، ایک جہان ہے. فرمایا اس طرح کے 40,000 ہیں. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ، اور یہ تو آج کے سائنسدان بھی کہتے ہیں، 800 سال پہلے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ جو زمین و آسمان ہیں ان کے علاوہ عقلی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اتنا بڑا خلا ہے، کیونکہ اس کی حد نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بہت بڑا خلا ہے، اور اس میں اللہ کی مخلوقات رہتی ہیں، اور کس قسم کی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آج تو صرف یہ مریخ تک یا ایک آدھے ستارے تک پہنچے ہیں، چاند تک پہنچے ہیں، لیکن اللہ کی جو مخلوق ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، جہاں تک یہ پہنچے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہیں. جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو تمہاری معلومات ہیں، مجہولات ابھی زیادہ ہیں، معلومات سے مجہولات کہیں زیادہ ہیں. جہاں تک ان کی رسائی ہوئی ہے، جہاں یہاں ختم نہیں ہو گیا، یہ تو ابھی یوں سمجھیے کہ پہلی سیڑھی پر پہنچنے کی کوشش انہوں نے کی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، اور اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے کیا ہے. لیکن بتانا یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہر جہان میں ہر ہر مخلوق، مخلوق کے ہر ہر فرد کے ساتھ اس کی ربوبیت کا تعلق ہے، ہر ہر فرد کے ساتھ. آپ نے دیکھا بعض جانور یہ چھوٹے چھوٹے، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ شاید خوردبین لگائیں تو نظر آئے، وگرنہ نظر نہ آئے، ایسے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. تو رب کی ربوبیت کا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس کو بھی اللہ نے آنکھیں دی، اس کو بھی اللہ روزی دیتے ہیں، اور ان کے پاؤں ہیں اور ان کے پر ہیں، وہ چلتے ہیں. کوئی ہے بنانے والا؟ اللہ کی ذات ہی بنانے والی، اور وہی تربیت کرنے والی، وہی تربیت کرنے والی. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، پالنے والا ہے سب جہانوں کا. بس آج میرا خیال ہے ایک ہی آیت کافی ہے، تو آئندہ انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جیسے اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب اللہم ادخلنا الجنۃ بغیر حساب، یا اللہ ہمارے سب گناہ معاف فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں ختم فرما، یا اللہ ہم جتنے بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ صحیح طور پر ہم سب کو مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔Thank you.